الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمدي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتربين. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ضع متاعت النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت ملحا فيه واحتكم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، تمشي اليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی 6 آیات کریمہ آج تلاوت ہے. پورا ایک رکوع ہے انشاءاللہ العزیز، اس کا ترجمہ اور تفصیل ہوگی. آیت نمبر 59 یہ آیات کریمہ پورا رکوع ہے، جس میں سیدنا نوح علیہ السلام اس سے قبل سورہ آراف میں صرف آدم علیہ السلام کا ہوا ہے، اور وہ بھی چند رکوع پہلے. اور اب جو ہے سلسلہ وہ انبیاء کے ذکر کا شروع ہو رہا ہے، جیسے اس رقو میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اگلے رقو میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے اگلے رقو میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے اگلے رقو میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اگلے رقو میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد یہ سلسلہ تفصیل کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل پچھلے رکوع میں یہ مذکور تھا، غالباً آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے، بارش سے پہلے وہ ملتا اور خوشخبری سناتا ہے۔ بارش کو ہم بادلوں کو خشک زمین میں بھیجتے ہیں، جو مردہ زمین ہوتی ہے، تو زمین اس بارش کو قبول کرتی ہے، پھل پھول اور سبزہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ لیکن اچھی زمین جو ہے وہ ہے جو اچھا پھل اور اچھے بیج اگاتی ہے، اور جو خبیث زمین بری زمین ہے اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ پچھلی آیت اور پچھلی یہ نقص کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے ظاہری بارش جب وہ مردہ زمین پر برستی ہے تو کچھ زمینیں وہ ہیں جو بارش کے اثر کو قبول کر کے اور بارش کے پانی کو رحمت الہی کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے اندر سے پھر درخت سبزہ کھیتی اور پھل پھول اور خاص اور نشانی اس بات کی کہ زمین نے اللہ کی رحمت کو قبول کیا، اور یہ زمین اس قابل ہے کہ اس پر بارش برستی اور اس نے اس کا سپاس اچھا دیا۔ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو ایسی شور اور کلر میں ہوتی ہیں کہ اس پر جتنی بھی بارش برستی یا پتھریلی زمین ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض وہ زمینیں ہوتی ہیں جہاں جو ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور ان کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا پیدا کرنے کا اگانے کا، گویا کہ وہ فضول اور لایا نہیں ہوتا۔ یہ تو ظاہری بارش کا ذکر ہے، یہ باطنی بارش کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، جیسے بارش مردہ زمین پر برستی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو باطنی رحمت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں پر برستی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں نے جو پہلے مردہ تھے انہوں نے اس زمین کی طرح اس اللہ کی رحمت کو قبول کیا، ایمان ایکسپٹ کیا، اللہ کے رسولوں کا پیغام جو ہے اس کو حق مانا، اور اس کا جو ہے ان کی دعوت اور تبلیغ کا اثر لیا، پاکستان کو کر یہ حکم زمین کی طرح ہو گئے جو اچھی زمین تھی اس کی رحمت الہی کو۔ اور جیسے کچھ زمینیں وہ تھیں جو بالکل پتھریلی اور شور اور کلر کی تھی جس پر رحمت الہی کا بارش کا کوئی اثر نہیں، اسی طرح باطنی رحمت جب کفار کے دلوں پر برستی وہ ایسے پتھر دل تھے، ایسے سخت تھے کہ جوں جوں اللہ کا نبی انہیں تبلیغ کرتا بہت زیادہ سخت، اس نسبت سے بارش کے بعد ہم نے یاد رکھا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. قوم سے مراد اس کے رشتہ دار نہیں، قوم سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ہم زمانہ لوگ تھے، جو ان کے شہر میں رہتے تھے، جو ان کے گاؤں میں رہتے تھے، جو ان کے آس پاس رہتے تھے، جو اس وقت جو بھی قوم اس ملک کی تھی. جیسے ہم لوگ اگر پاکستانی کہلاتے ہیں تو اس نسبت سے کہ ہم ایک ملک کے رہتے ہیں، پاکستانی قوم ہے، یہ ہندوستانی قوم ہے، یہ امریکن قوم ہے، تو ان میں اگر سے کوئی رشتے داری نہ ہو پھر قوم کہلاتی ہے، نیشن کہلاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا. نوح علیہ السلام والسلام عراق میں رہتے تھے، عراق آپ کا ملک تھا، اور اسی میں آپ طوفان نوح سے بھی پہلے تھے، اور طوفان نوح کے بعد بھی آپ عراق میں رہے، یہی آپ کا وصال ہوا. اور غالباً جو ہے مختلف روایات ہیں، مسجد کوفہ میں آپ کا مزار ہے، یا شہر قرب جو ہے اس میں آپ کا مزار ہے، دو چند روایات آتی ہیں کہ آپ کا مزار ہے. فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ وہی پیغام ہے جو ہر رسول ہر نبی اپنی قوم کو دیتا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کرتا ہے. اللہ کی عبادت کرو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم نہ مانو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ تم تباہ و برباد ہو. قال الملأ من قومه، قوم کے سردار لوگ بولے جو گاؤں کے نمبردار تھے، جو کمیونٹی کے لیڈر تھے، کافر، انہوں نے جواب اپنی قوم کی طرف سے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں خود ہی گمراہی میں دیکھیں. ہر دھرمی ان کے دیکھیں کہ اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی الزام نہیں لگاتے، برا بلا نہیں کہتے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو برا کہہ رہے ہیں کہ آپ اے نوح علیہ السلام علیہ السلام آپ ہمیں نظراتے ہیں کہ آپ خود ہی برا کہتے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالت، آپ نے فرمایا میری قوم لیس بی ضلالت، میں کیسے گمراہ ہوں؟ لیس بی ضلالت مجھے تو ذرہ بھر بھی گمراہی نہیں، میرے اندر ذرہ بھر بھی گمراہی نہیں. اس لیے نئی سبھی گمرایا، نئی سبھی عدالتوں کے جہاں گمراہی کا شک اور شبہ شائبہ ہوتا ہے میرے اندر وہ بھی نہیں. بولا کتنے رسولوں کے رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے رسول بات کر رہا ہوں. اور یہ ہو بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی گمراہ ہو، اگر یہ سورج جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے اگر یہ سیاہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے؟ آپ کی لائٹ بجھ سکتی ہے، اس میں خرابی آ سکتی ہے، دیے بجھ سکتے ہیں، تیل ختم ہو سکتا ہے، یہ سورج سیاہ نہیں ہے کیونکہ اس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس کا روشن کرنا. اگر سورج کیا سیاہ ہو جائے تو کوئی شخص اس کو روشن نہیں کر سکتا اور کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے یہ سیاہ ہو جائے. تو جیسے سورج سیاہ نہیں ہو سکتا جو کہ پوری مخلوق کی روشن کرنے کا اور ان کے چمکانے کا سبب ہے, تو اللہ کا نبی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا نبی ہی گمراہ ہو جائے تو ہدایت کہاں سے؟ سورج سیاہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اور اگر اللہ کا نبی گمراہ ہو جائے لیا تو ہدایت کہاں سے؟ ہم ہمیں لہسن چلا رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے گمراہی ہو؟ میرے اندر تو سرا بر بھی تھوڑی سی بھی گمراہی میرے اندر نہیں ہے. یا سلمان یا کہ میں رسول ہوں, جو رسول ہوتا ہے تو اس میں گمراہی نہیں ہے. تو بلے کو کم رسالات ربی, تمہیں اپنے رب کی رسالتیں اپنے رام کر رہا ہوں, وہ انسا ہو لگوں اور تمہارا بھلا چل رہا ہوں, وہ عالم من اللہ مالا تعلمون اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. ایک لیے فرمایا کہ میرا کام جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, رسول کا کام جو ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور مخلوق کا بلا جو ہے نبی اور رسول امت کا باپ ہوتا ہے, روحانی باپ ہوتا ہے. باپ کبھی اولاد کی برائی نہیں کرتا, اور رسول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ایک طرف اللہ سے ہوتا ہے ایک طرف مخلوق سے. اللہ کی رحمت ایک ہاتھ سے لے کر مخلوق تک پہنچاتا ہے, اور مخلوق کی گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کو بخش ہوتا ہے. میں اگر رسول ہوں اللہ کی طرف سے, اس کا پیغام اور رحمت کو ہی پہنچاتا ہوں, اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں, ایمان لاؤ, خیر خائی چاہتا ہوں, اور جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں. اس وجہ سے یہ معلوم ہوا اللہ کے نبی کا علم جو ہے, اللہ کے نبی کا علم وہ امت کی علم سے زیادہ ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی زبان ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہ جیسے آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تو آپ عربی تھے, تو آپ کو دوسری زبانیں تو نہیں آتی ہوگی. اگر دوسری زبانیں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی جانتے ہیں تو کسی قوم کی زبان نہیں جانتے. حالانکہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر جب ہم نے کیا تو فرمایا, اس میں قرآن نے فرمایا وہ علم آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو ہر اس چیز کا نام اللہ نے سکھا دیا جس کی شاید. اب اس چھوٹے سے روم میں سینکڑوں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کو اب شاید پر پڑتا ہے, کارپٹ ہے, کوڈ ہے, یہ نام ہے. تو یہ جتنے بھی آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دکھا دی اس میں یاد بھی دکھا دی. اب دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو قیامت تک پیدا ہوگی آدم علیہ السلام کو سب آگے سب سے کھا, 600 زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی, بہت علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی ہیں, آپ نے کئی زبانوں میں کلام فرمایا, جو روایت بھی بولی ہندی میں آپ نے کلام فرمایا, فارسی میں آپ نے کلام فرمایا, عربی میں آپ نے کلام فرمایا, اور کئی زبانوں میں آپ نے کلام فرمایا. یہ تو چیزیں موجود ہیں غیر کے روانے کے ساتھ نہیں, لیکن جب بھی ضرورت پڑی آپ نے ان زبانوں کے الفاظوں کو استعمال فرمایا. اور جب سیدنا سلمان فارسی اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے اپنی زبان, اور یہودی اس کا ترجمان تھا جو ترجمہ کر کے حضور علیہ السلام کو بتا رہا تھا. جہاں یہودیوں کی کم بختی اور بدبختی اور ان کی زیادتی کا ذکر آیا تو یہودی نے حضرت سلمان فارسی کی اس جملے کا ترجمہ اس کے رد و بدل کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, جو سلمان کہہ رہے ہیں آپ اسی کا ترجمہ کریں. تو نبی کریم علیہ السلام و السلام کو زبانیں آتی ہیں, جو بکری کی زبان سمجھ سکتی ہے, جو اونٹ کی زبان سمجھ سکتی ہے, اس بار اور لیزر کی زبان سمجھ سکتی ہے, جو جانوروں کی زبان ہرنی کی زبان سمجھتے ہیں, ان کی مدد کی زبان دیتے ہیں, جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں, وہ انسانوں کی زبان کیسے سمجھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی زبان سمجھ کر اس کی بات سن کر سمجھ کر آپ مسکرائے, آپ کئی میل دیں. تو جو معجزہ اور جو وصف کسی اور نبی میں ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم موجود ہے. اگر سلیمان علیہ السلام چھوٹی کی زبان سمجھتے ہیں, آدم علیہ السلام 600 زبانیں جانتے ہیں, دیگر انبیاء جو ہے وہ جانتے ہیں, تو نبی کریم علیہ السلام اسلام کے اندر وہ ساری زبان کو جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. فرمایا وہ عالم من اللہ مالا قانون, جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں. اب علماء جو بن کر یہ نکلا اپنی کتابوں میں, براہی نکالتے ہیں کتاب کا نام ہے میرے پاس موجود ہے, وہ اپنے دارالعلوم جو بند کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ بہت بڑا مدرسہ ہے, ایسا بڑا مدرسہ ہے, اور اس کو بھی شرم آتی ہے کہ ایک ہمارے ایک نیک آدمی کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دیتا ہے. آپ اردو میں کلام کروا رہے ہیں, ابراہیم کا بھی نظر موجود ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے. تو اس سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو عربی ہیں, آپ کو اردو زبان کب سے؟ فرمایا جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے اس دن سے مجھے اردو زبان. ان کے خواب سارے ایسے ہیں, یہ خواب ہے مولوی اشرف علی صاحب کے مرید کو آیا, وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے, 1936-1935 کا رسالہ آل امداد تھانہ بھون. مولوی اشرف علی صاحب کے مرید کو خواب آیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ کرتا ہے. میں بڑا پریشان ہوا, تو میں نے خواب میں پھر جب یہ دیکھا کہ یہ کیسے ہو رہا, تو میں نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ جملہ نہیں کرتا. تو میں نے روشی پڑھنے کی کوشش کی, آخر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا. تو میں نے جب پڑھا تھا مسل اللہ سے اتنا مولانا محمد محمد نہیں نکلتا, پھر اشرف علی نکلتا ہے, اللہ مصلی علی سیدنا مولانا اشرف علی والا آل سیدنا مولانا اشرف علی, یہ نکلتا ہے. یہ میری بنائی بات نہیں, یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کا رشتہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مولویوں میں اختلاف آپس میں کیوں ہے, ان باتوں پر اختلاف ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہو. تو جب یہ بات مرید نے دیکھا کہ میرے منہ سے کلمے میں بھی اندروں سے بھی اشرف علی نکلتا ہے, تو پھر میں جاگ کر میں اپنی پیر کی طرف سے اور یہ اشرف علی کا میں نے جا کر یہ واقعہ بیان کیا. یہ سب ایک بڑا پرمو ہے, یہ بات میرے منہ سے بات نکل رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب یہ کہتے کہ آپ توبہ کریں, استغفار کریں, شیطان کی طرف سے ہے, اور آئندہ کبھی اس سوچے بھی نہیں. لیکن مولوی اشرف علی صاحب نے کیا فرمایا، یہ کتاب حلال اعلان ریکارڈ ہو رہا ہے درس میں، میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں جو باتیں میں کہتا ہوں درس میں، ویسے سے بات کسی وقت وہ کہتا ہے کہ مولوی اشرف صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا پیر اتنا متبع سنت ہے، اس وجہ سے حضور کی جگہ اشرف علی کا نام، کیا پوری امت مسلمہ میں صدیق اکبر فاروق اعظم سے پڑھ کر یہ متبع سنت ہے؟ تو خواب جو ہوتے ہیں نا، صحیح انتخاب یہ چیز ہے. تو نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب دار لوگ جو بند بنا ہے تو پھر سے حضور علیہ السلام کو دشوارا ہو. کئی خوش قسمت انسان ہیں یہاں جن کو سردار بانو علیہ السلام سے زیادہ ہے، یہ بے شمار لوگ جس کو ہوتی ہیں کارکرم فرماتے ہیں تو قابل کیا دیکھا کہ آپ ہمیشہ اتنا فرماتے ہیں لوگوں کے خواب، آپ جس ملک کے آدمی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں آپ وہی زبان بولتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستانی کو وہ اردو سمجھتا ہو عربی نہ سمجھتا ہو، آپ خواب میں تشریف لائیں تو آپ عربی بولیں آپ اردو بولیں گے. اگر رشین کسی رشین شخص کی قسمت جانتی ہے تو آپ رشین زبان بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ قرآن پر بات کرتے ہیں، قرآن پر بات کرتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم جس رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں ہم اس کی زبان دے کر بولتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول ہے کافت الناس، تو پھر وہ پوری دنیا کی زبان ہے، قرآن فرماتا ہے کہ ہم وہ زبان دے کر بھیجتے ہیں. آپ تو جانوروں کے بھی رسول ہیں، آپ تو آسمان و زمین کے بھی رسول ہیں، آپ تو کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں. اسی لیے تو آپ بادلوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، آپ ہوا کی زبان بھی سمجھتے ہیں، پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. ابھی فرماتے ہیں کہ جب میں مکے سے نکلتا ہوں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے پتھر پہ جانا تھا، پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اوا عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں تو کہا ایسے بولے اسلام آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں، ہماری طرح آپ کو نیند آتی ہے آپ اٹھتے ہیں، آپ جو ہے انسانی ضروریات جو ہوتی ہے انسانوں میں وہ آپ میں بھی ہے، تو آپ تو رسول نہیں ہو سکتے. رسول تو کسی فرشتوں کو ہونا چاہیے جو کھانے سے پاک ہو پینے سے پاک ہو انسانی ضروریات جس کے اندر نہ ہو، تو آپ کو ہم رسول نہیں مانتے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم رسول ہونے کا اعلان کرتے ہو. آپ نے فرمایا آواز تم کیا تمہیں اس بات یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا آدمی آیا ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں ڈرائے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور میری وجہ سے اللہ تم پر رحم فرمائے؟ یا تم یہ عجیب سمجھتے ہو کہ میں کیسے رسول بن گیا کہ میں تم میں سے ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو چاہے اس کو رسول بنا دے، چاہے وہ کسی قوم سے ہو. تو اس نے مجھے چنا، تمہاری قوم سے مجھے رسول بنایا، تمہاری طرح بھیجا اور اس لیے تم میں سے بھیجا کہ تم میری بات کو سنو. اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فرشتوں کو رسول بنایا، فرشتے اگر انسانی دائر اور انسانی خواہشات رکھتے تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ انسان ہو کر عبادت کرنا کتنا مشکل ہے. ایک فرشتہ جس میں نفسانی خواہشات نہیں ہیں، جس کو پیٹ سے لگا، جس کے اندر کسی قسم کے حرص اور لالچ نہیں ہے، جس کے اندر غصہ نہیں ہے، جس کے اندر کھانے پینے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، نیکی اور گناہ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اے اللہ ان کو تو بھیجتا ہے ہماری طرف. انسان کہہ سکتا تھا نا کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے، یہ ہماری تکلیف نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء اور رسول انسانوں میں بھیجے جو ہم میں رہ کر ہماری خواہشات کو سمجھ کر بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، نرمی اور سختی کو محسوس کر کے ہماری اصلاح کروائے. اس لیے انبیاء اور رسول جو ہے وہ انسانی لباس میں انسانوں میں سے، اور انسان اس کے ساتھ مانوس ہو، اس کے قریب جائے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کسی کا ہم جنس ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، خود سے قریب ہوتا ہے. آگے فرمایا فقط زبو ہو فان جینا ہو الذین معہ فی الفلک، جب آپ نے ان کو بتایا تو انہوں نے آپ کو بتایا، کہا ہم آپ کو نہیں مانتے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی کشتی. وآغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ انتہا کے وقت کفار کو اللہ تعالیٰ نے انتہا فرمایا. اس لیے یہ ان کے پاس آنکھ کے نہیں دیکھ سکتے. نو علیہ السلام کا ذکر قرآن کی بہت ساری صورتوں میں آتا ہے. اب آگے چلتے جائیں گے تو بہت ساری صورتوں میں آپ کا ذکر آئے گا. جتنا جتنا قرآن کا مقصد جو ہے کس سے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد جو ہے انسان کی اصلاح کرنا ہے. جتنا پارٹ کسی نبی کا جو ہے سکی کا یا بعض و نصیحت اس کے مقام پہ فٹ ہوتا ہو، اس کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ اتنے اس کے موسم یہاں اتنا ذکر ہے. آگے دوسری صورت میں جب آئے گا تو اس کا اور ذکر ہوگا. تو سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام والسلام نمبر کے حساب سے چوتھے نبی ہیں. پہلے نبی سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے. دوسرے نبی سیدنا شیس علیہ السلام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. تیسرے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام ہے. اور چوتھے نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک آٹھ کشتی، بالکل قریب زمانہ ہے، زیادہ زمانہ نہیں، آٹھ کشتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمح، اور لمح کے والد کا نام متوشرخ تھا، ان کے والد کا نام حضرت اخلوق یا اخلوق. یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا نام ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام حرد بھی آیا ہے، اور ایک جگہ پہ ان کا نام بیارد بھی آیا ہے. ان کے والد کا نام مہلائیل، ان کے والد کا نام کینان ہے. اور ان کے والد کا نام انوش ہے، اور انوش حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ. 10 کرم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک 10 کرم گزرے. کرم کہتے ہیں ایک صدی کو، ویسے کرم جو ہے 50 سال پر بھی بولا گیا ہے، 40 سال پر بھی بولا گیا ہے، 10 سال پر بھی بولا گیا ہے، 100 سال پر بھی بولا گیا ہے. تو کرم اگر 100 سال کا ہو تو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا. اور ظاہر ہے کہ جب 8 خشکیاں ہوں گی تو 1000 سال تو بن جائے گا، کیونکہ ایک ایک نبی کی عمر کتنی ہے، ایک ایک نبی کی ابھی شادی ہوئی ہے. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی 105 سال کی عمر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا. اور انوش نے جب نکاح کیا تو 90 سال کی عمر میں کینان پیدا ہوا. 70 سال کی عمر میں انہوں نے، جب وہ 70 سال کے مہلائی علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اتنی اتنی عمریں ہیں جو اس میں جب شادی اور نکاح ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ 10 کشتے یا 8 کشتے کو کرتے ہوئے 1000 سال آتے ہیں. تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. آدم علیہ السلام کا ذکر آپ سن لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے. حضرت حوا یہاں جب حمل ہوتا تو ہر حمل سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حابیل نیک تھا وہ قتل ہو گیا، قابیل جو تھا وہ اس کی عادتیں بری تھی، جب اسے قتل کیا تو حابیل کے بدلے میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلا پیدا کرنے کا ریزن جو بہت بہترین اور علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور حضرت آدم و حوا سے جو مستقل ہو کر اولاد میں آنا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اکیلے اس لیے پیدا فرمائے گئے اس ایک بدن سے کہ یہ نور بہن اور بھائی میں تقسیم نہ ہو، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ نور منتقل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے تحریری وعدہ کیا، اس پر مہر لگائی کہ جیسے میں نے اس نور کی حفاظت کی ہے اب آپ نے کرنا. اور یہ نور جب آپ کی اولاد میں منتقل ہو اسی طرح تحریر آپ نے ان سے دے دی ہے وہ اس نور کی مدد کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام و السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں. ان کا مزار واقعہ سری لنکا میں ہے، وہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے آئے. قرآن میں ان کا ذکر کہیں نہیں آتا. عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہمیشہ لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد دو گروہوں میں بنی. ایک گروہ وہ تھا جو پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ خانہ بدوشوں کی طرح بادیا نشین جنگلوں میں رہا کرتا تھا. جو پہاڑوں میں رہتا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی متقی پرہیزگار دینی ان کے آدمی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے، اور جو بادیہ نشین تھے وہ قابیل کی اولاد، قابیل کی اولاد میں عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی بنسبت مردوں کی، کیونکہ آپ کو معلوم کہ ریزن بھی یہی تھا کہ قابیل نے اسی لیے اپنے بھائی حامد کو قتل کیا کہ میری بہن زیادہ خوبصورت ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تیری بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے وہ میرے نکاح میں دینا چاہتا ہے، تو حکم مثلا آدم علیہ السلام کے آکام کو توڑ کر اس نے حامد کو قتل کیا اپنی بہن سے نکاح دیا، جس کی وجہ سے اس کو جب وہ اس کو نکال دیا گیا وہ خانہ بدوش ہو گیا، جنگلوں میں رہنا شروع کیا۔ اب اس کی جو اولاد ہے بچی زیادہ خوبصورت بنسبت مردوں کی۔ اب شیطان نے خود کے اندر جاب لے کر ان کے قبیلے میں داخل کیا، اور وہاں سے اس نے یہ مضامین وغیرہ جو گانے بجانے کے آلے ہوتے ہیں آلات یہ بنا کر مختلف موسم اس کا بنا کر سال میں ایک میلہ لگا کر اس کے سارے لوگ کرتے ہیں گناہوں کی خدا کیسے ایک سال میں جو ہے نا وہ ایک جگہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس میں قابیل کے قبیلے میں حضرت شیخ سے اسلام کا ایک آدمی کفا کرا اور وہ آدمی خوبصورت تھا، ادھر عورتیں خوبصورت تھی، گانا بجانا جو ہے مضامین شروع ہوئے وہ بڑا متاثر ہوا مضامین، اور اسے اپنی قوم کو بتایا جا کر وہ آہستہ آہستہ یہ تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو درد پھیلا ہے جہاں آپ کو دیواروں کا سہارا لینا پڑتا ہے قرآن سننے کے لیے، سمجھ دیکھیں، لیکن اگر ایڈیسن میں اعلان ہو جائے کہ ریریٹن سینٹر میں جو ہے وہ کون آ رہی ہے وہ جس کا آج کل ٹی وی پر بھی اعلان ہوتا ہے، افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ انسان کی زندگی بدل دے گی، ہمارے پاس یہی تو کچھ ہے، پریشانی ہو تو قرآن اٹھاتے ہیں، ہاں جی غمی ہو تو قرآن اٹھاتے ہیں، خوش ہو تو پھر قرآن اٹھاتے ہیں، خوشی کے اندر بچہ پیدا ہو تو قرآن خالی رکھتے ہیں، ہاں جی کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خالی رکھتے ہیں، ہمارا تو سب کچھ ہی اللہ کا مقدس کلام ہے، اس کے سننے کے لیے تو ہمیں تھکاوٹ کا نام کرنے لینا چاہیے اور اس کو ہمت انگوش ہو کر ایسے سننا چاہیے، بیٹھنے کو تو میں بھی دیوار کا سارا لے کر بیٹھ سکتا ہوں آپ سے زیادہ بوڑھا ہوں، لیکن اس کے اندر جو جذبہ اور شوق اور عشق ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے اور اس ذکر کے لیے، یہ تو پوری رات بھی آدمی بیان کرتا رہے سنتا رہے کبھی تھکاوٹ نہیں آتی، حالات ہی ایسے ہیں واقعات ہی ہیں، تو اس نے بھی سال میں ایک میلہ لگوایا اور اس میں جو ہے اس نے مضامین تیار کیے شیخ علیہ السلام کی اولاد کرانے شروع گناہوں کا، نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں میں زیادہ گناہ نہیں تھی، کوئی جو ہے اس میں اتنے زوروں سے کفر اور شرک نہیں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کی شریعت میں صرف یہ احکام تھے کہ زمین کو آباد کرو اور نسل انسانی جو ہے اس کے لیے بقا جو ہے اس کی کوشش کرو، یہ جو احکامات نازل ہوئے عذاب کے تکلیفوں کے اور شرک کے خلاف کے خلاف یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ نازل، پہلے بہت پرستی نہیں، یہ تب شروع ہوئی جب ادریس علیہ السلام کے پانچ بیٹے یا ادریس علیہ السلام کے پانچ شاگرد یا جب وہ انتہائی نیک تھے انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک عبادت گاہ بنائی اور بلی تھے ہر وقت اس میں عبادت کرتے رہتے. لوگ ان کے بڑے موقف ہو گئے, مرید ملنے چاہنے والے ہو گئے. جب ان کا وسواد ہوا لوگوں کو ان کے مرنے کا بڑا دکھ لگا. جب مرنے کا ان کو دکھ لگا اب وہ غمگین رہنے لگے, بہت زیادہ محبت کی. تو شیطان نے کہا, شیطان ایسے لباس میں آیا کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے, سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے, بزرگوں کی شکل میں آیا. بڑا خیر خواہ اور نصیحت کے انداز میں آیا, جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی رات ہے اور کفار کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں بجال بھی ہے, ابو بختری بھی ہے, جس میں دیگر کفار بھی ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کرو. علیہ اللہ ایک کہتا ہے جی ان کو اپنے ملک سے نکال دو. ابو جہل کہتا ہے یہ بھی کوئی صحیح مشورہ ہے, جو ہمارے ملک میں رہ کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے وہ دوسرے ملک میں جائے گا تو چند دنوں میں ایک فوج اکٹھی کر کے وہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں فتح کر لے گا. اس لیے یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے کہ ان کو ملک بدل کیا جائے. اس نے کہا ان کو کمرے میں بند کر دو, نہ کھانا دو نہ پانی دو, بھوکے پیاسے آپ خود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, کئی کئی دن اس کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہتی, اس کو بھوک پیاس کی محتاجی نہیں. یہ مشورہ کرتے رہے, کسی نتیجے پر نہ پہنچے, یہاں تک کسی نے دروازہ لا کیا. انہیں کہا بھائی ہم تو بڑی سیکرٹ میٹنگ کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ دروازہ کھولا تو ایک کر دو پگڑی باندھی ہوئی ایسا ہاتھ میں ہے, داڑھی ہے, ممبر شخص ہے, بڑا مستی آدمی لگتا ہے. غیاث اللغات, غیاث اللغات کی یہ الفاظ ہے کہ جب اس سے پوچھا تو کون ہے تو وہ کہتا ہے میں شیخ لجدی ہوں. شیخ لجدی یہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا. نجد ریاض کو کہتے ہیں, ریاض کا نام نجد ہے. تو بھائی تو شیخ نجدی, جب میں نجد کے قبیلے کا ایک شیخ ہوں نجد سے, اور میں نے سنا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ اور قیمتی مشورہ ہو رہا ہے, تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں. جب آپ سے کوئی حل نہیں ہو رہا تو میں آپ کو حل بتاؤں گا. پورا ویلکم کی. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی طرح. ہر قبیلے سے جتنے بھی تمہارا اپنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک نوجوان لو, اس کے اندر تلوار دو, اکٹھا وہ حملہ کریں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کسی سے خون بہا نہ لے سکے, کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے. سارے قبیلے جب مخالف ہوں گے تو وہ کس سے لڑے گا؟ تو یہ مشورہ کرنے کے بعد وہ جو واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر وہ سارے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی بستر پر سو گئے اور حضور جو ہے ان کے منہ مٹی آنکھوں میں مٹی ڈال کر آپ باہر چھ. تو یہ شیخ نجدی جو ہے, شیخ نجدی کیوں کا, نجد کا کیوں کا؟ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ خدا کا فلا سے بل قتل. یہ وہ سرزمین ہے نجد کی جہاں سے فتنے اور سلسلے اٹھے جن کے لیے آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی. یہ ساری احادیث کے واقعات ہیں. اس داخل کو آپ نے ناپسند فرمایا, فرمایا وہاں شیطان کا سین شروع کرے گا, وہاں فتنے اور سلسلے اٹھے گا. تو وہاں بھی وہ بڑا اچھا لباس پہن کر آیا, کہنے لگا کہ دیکھو آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. لکڑی کے ساج کے لکڑی کے یا سنگ مرمر کے یا دوسرے پتھر کے تم ان کے بت کی صورتیں بنا, بت بنا. جس بزرگ سے تمہیں محبت ہے اس کا پکچر بنا کر اس کا اسٹاچو اور اس کی بت بنا کر سامنے رکھو جہاں وہ عبادت کیا کرتا ہے، اور جب تم آؤ گے تو اس کی روح اس بت کے اندر موجود ہوگی، جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اپنا شیخ تمہارے سامنے ہوگا، آرام سے نماز پڑھو عبادت کرو اور تسلی سے اس کا ہاتھ چومو پیر چومو اور جاؤ۔ تو ان کا یہ بڑی اچھی بات، پانچ بت بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے سورہ نور، بد سوا یغوث یعوق نصر، یہ پانچ نام تھے اس وقت ان کے بنا کر وہ رکھے گئے پہلے لوگ ان کے عبادت اللہ کی کرتے، بت کو سجدہ نہیں کرتے، صرف ان کو سامنے رکھتے، آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچی کہ پھر ان کو سجدہ کر دیتے۔ یہ جب پانچ بتوں کو سجدہ شروع ہوا اور گمراہی اور بت پرستی بڑھتی گئی، اب نوح علیہ السلام کا زمانہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں پورا عراق اتنی بڑی آبادی تھی کہ پورا عراق جو ہے یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن پورے عراق میں سوائے سیدنا نوح علیہ السلام کی فیملی کے اور والد کے کوئی شخص مسلمان نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، 40 سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر شریف میں 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 سال، اور 80 آدمی مسلمان ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 8، ایک میں 6، ایک میں 10، ایک میں 40، ایک میں 78، ایک میں 80، میکسیمم جو تعداد آتی مسلمانوں کی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ 80 آدمی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کا نبی ہے، زمین پر پہلا رسول ہے جس کو شرعی احکام دے کر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس کی تبلیغ سے صرف 80 آدمی مسلمان، اتنا حوصلہ ہے اللہ کے نبی کا۔ آپ کسی کو چند دفعہ کہیں نماز کے لیے، ایک دفعہ جائیں، دوسری دفعہ کہیں، تیسری دفعہ کہیں، چوتھی دفعہ کہیں، پانچویں دفعہ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ کہیں گے یہ نہیں پڑھتا تو اس نے میری قبر میں جانا ہے یا میں نے اس کی قبر میں جانا ہے، لیکن اللہ کا نبی ہے 950 سال، 950 سال پتھر پڑتے ہیں سامنے، وہ لوگ گمراہ کہتے ہیں، آپ برا بنا کہتے ہیں، یہاں تک کہ روایت جاتا ہے کہ اتنے پتھر آپ کو مارتے کہ آپ پتھروں میں دب جاتے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نکالتے، لیکن تبلیغ کو نہیں چھوڑتے، تبلیغ فرماتے رہتے اور فرماتے کہ ایسا ہو لگوں میں تمہارا خیر تھا، لیکن وہ بھی اتنے ہٹ دھرم کافر تھے کہ جب کوئی مرنے لگتا اپنی اولاد کو کہتا دیکھ بیٹے یہ بڈھا علیہ السلام، ایسے کہتے یہ بوڑھا، یہ ساری زندگی ہمیں تبلیغ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، آج تک اللہ کا عذاب نہیں آیا، ہماری زندگی میں عذاب نہیں آیا تو یہ سچا نہیں، یہ ایسے باتیں کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ اور اس کا ایمان قبول کرو، بالکل اس کا ایمان نہیں قبول کرتا، اور دیکھ جیسے ہم پتھر مار مار کر اس کا اپنا سکون رکھتے ہیں، تم بھی پتھر مار مار کے سکون رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو تبلیغ فرمائی، ایک بچہ اس کی غلطی پر، نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی کہ وہ شخص اپنے پوتے کو کہتا ہے کہ دیکھ جیسے ہم اس کو پتھر مارتے ہیں تو اتر میرے کندھے سے اور اس کو پتھر مار، تاکہ پتہ چلے کہ جیسے دادا ایمان نہیں لایا اس طرح پوتا بھی نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کے بچے نے پتھر مارا جیسے آپ کے سر سے زخم ہوا اور خون جاری ہوا، یہ جو ریزن بنا کہ اللہ کے نبی نے اب تیاری کر لی اس قوم کے لیے عذاب کی دعا. لیکن پھر بھی سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے پوچھا, اے اللہ میں نے 950 سال تقریب ختم کی ہے, تو جانتا ہے کیا اس قوم میں کوئی ایمان لانے والا بھی ہے, کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ایمان لائے گا, یا ساری میری محنت جو ہے یہ اسی طرح جائے گی اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام, اے میرے نبی, اس قوم میں کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ تو جتنی مرضی تبلیغ کر, جو مسلمان ہو چکے ہیں نئیوں میں قوم کا الا من کا دامنا بلا تب تیسرے ماں کا میں یہ فالون. قرآن فرماتا ہے اللہ نے فرمایا اس قوم میں سے کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے. اے میرے نبی غمگین نہ ہو, جو یہ کرتے تو کرنے دے, کہ ایمان نہیں لائے. اب جب اللہ کے نبی نا امید ہو چکے, حالانکہ اس سے پہلے سورہ نو میں جو ذکر آتا ہے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, آپ نے ان کو جہرن کہا کہ تم کھلے عام تبلیغ لوگوں کو سنا کر برسر عام, پھر آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک کو بٹھا کر چھپ کر تبلیغ کی کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی موجودگی میں ایمان لانے کا اعلان کرنے سے ڈرتا ہوں, وہ چپکے سے ایمان لے آئے, اندر سے ایمان لے آئے, ظاہری اعلان نہ کرے. جب جہرن تبلیغ کرنے سے بھی کوئی ایمان نہ لایا اور چھپ کر چپکے سے تبلیغ کرنے سے بھی کوئی ایمان نہ لایا, ان کو جو ہے ڈرا کر دیکھا کہ وہ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے, پھر ان کو امید اور لالچ دے کر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے, اس قوم کی یہ حالت ہو گئی کہ 40 سال تک بارش نہیں برسی عراق, 40 سال بارش نہیں برسی, سبزی کھانے کے لیے نہیں ملتی, کوئی کھیتی نہیں ہوتی, زمینیں خشک ہو گئی, عورتیں بانجھ ہو گئی, بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی, مردوں کے اندر قوت مردمی ختم ہو گئی, 40 سال بارش نہیں برسی, یہ حال پہنچ گیا. اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہو چکا ہے, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے عذاب تمہارے پر بھیجا. فقول تستغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, توبہ کرو. یہ استغفار جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استغفروا ربکم سے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ جب بارش نہ برستی ہو, گاہک پڑ جائے اور لوگ دعا کریں بارش کے لیے, تو ایسے نہیں کہ تم کھڑے ہو کر دعا کرنے شروع کر دو. قرآن کی آیت سے آپ نے یہ مسئلہ نکالا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفروا ربکم. امام صاحب کہتے ہیں کہ شہر سے باہر نکل جاؤ, جانوروں کو بھی لے جاؤ, خود بھی جاؤ اور تمہارے سب بچے باہر جائیں اور وہاں جا کر استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا. جب توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم رحم فرمائے گا اور تمہیں بارش دے. اس آیت کریمہ سے آپ نے مسئلہ نکالا کہ نماز استسقاء میں جب بارش دعا مانگی جائے تو اس میں استغفار کرنا پڑتا. سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قوم جو ہے یہ نہیں مانتی, اب اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دعا ہوتا, رب العزت اللہ سے نرقاب کے لیے تیار, اے اللہ یہ انہوں بھی فرمایا کہ ایمان نہیں لائیں گے, ایمان نہیں لاتے, مجھے کوئی امید نہیں, کافر کا ایک بچہ بھی زمین پر نہ چکا, ایک بچہ بھی, ان کا انتظار ہوں یزل عبادہ کا، اگر ان کا ایک بچہ بھی زندہ رہ گیا تو میرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ایسے بدبخت کافر ہیں. بولا تھا اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کے نبی اور کتنے تکلیف سے اٹھائی تبلیغ کر، اور 80 آدمی مسلمان ہیں. آج ایک مسجد میں گیدرنگ میں جمعے میں نمازوں میں 80 آدمی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں ہو جاتے ہیں. پورے عراق کے وہ نبی ہے، پورے عراق میں 80 آدمی یہ میکسیمم تعداد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت دیکھی کہ ملکوں کے ملک جو ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت ہی. 1407 سے امت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. تب سمجھ آتی ہے نا کہ قیامت کے دن جب 120 صفحے ہوں گی لوگوں کی، اور اس میں 40 صفحے ہوں گی دیگر تمام انبیاء کی، اور 80 صفحے ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. نبی کریم علیہ السلام و اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف بخشا. تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام اسلام زمین پر اللہ کے پہلے رسول. اب جب عذاب کے لیے دعا مانگی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کشتی کیا تھا. آدم جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے خاص قسم کا درخت کر دیا، پودا دیا زمین پر لگا. 40 سال کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ اس کو کاٹ کر کشتی بنائی. جب عمریں جو ہیں نوح علیہ السلام کی عمر 1700 سال، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 950 سال تبلیغ فرمائی، 1000 سال روزی ہوگی، 990 سال روزی ہوگی. پھر جو ہے اس کے بعد طوفان نوح آیا، اس کے بعد بھی آپ 250 سال غالباً یا اس سے زیادہ زندہ رہے. تو اعلی حضرت نے 1500 سال اس کی ان کی عمر لکھی ہے، 1500 سال لکھ رہی ہے. کچھ علماء نے 1420 لکھی ہے، کچھ نے 1400 لکھی ہے، 1450 لکھی ہے، مختلف. تو 40 سال میں وہ درخت جو ہے اس قابل ہوا کہ اس کو کاٹ کر کشتی بنائی جائے. جبریل علیہ السلام نے کشتی کا نقشہ دیا اور آپ نے وہ کشتی تیار فرمائی، جس کی روایت آتی ہے 1200 گز لمبی تھی، 600 گز لمبی تھی، 300 گز لمبی تھی، اس کے بعد روایت آتی 1200 گز یا 600 گز یا 300 گز لمبی تھی. یا 300 گز 600 گز چوڑی اور 30 گز اونچی، اتنی بڑی کشتی جس کا سر جو ہے سامنے والا یہ مرخ کے سر کا، مرخ کی پکچر وہاں لکڑی سے بنایا گیا. سینہ جو ہے اس کا بطخ کی طرح ہے، دم جو ہے کبوتر کی طرح ہے. یہ آپ کشتی بنا رہے ہیں مضبوط مزدور لے کر. کفار ہنستے ہیں کہ دیکھو 40 سال سے بارش نہیں ہوئی، یہاں کشتی ہوتی ہے سمندروں میں یہ دریاؤں میں، اتنی بڑی کشتی یہ جنگلوں میں اور میدانوں میں چلانے کے لیے بنا رہے ہیں، اس پتہ نہیں اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے. وہ ہنستے، قرآن پڑھاتا ہے وہ ہنستے. آپ ان کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ کر ہنستے ہو کہ یہ بوڑھا خشکی میں کشتی چلائے گا، اور میں تمہیں دیکھ کے ہنستا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم کتنے جاہل ہو. میں تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں تو تم اس پر یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا نوح علیہ السلام، میرے نبی، جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا. آپ نے کچھ مزدور لگائے تھے کشتی بنانے میں، آپ کے بیٹے حام یا پھر یہ بھی ساتھ تھے. تو جب مزدوروں کے لیے روٹیاں پکانے لگے تو تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے. نوح علیہ السلام کشتی میں پہنچ گئے اور نوح علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ ان کے بیٹے سام حام یافس ان کی بیویاں چھ آٹھ اور باقی 72 آدمی جو تھے یہ دوسرے جن کو جمع کیا. تین تختے تھے. ایک رہتا تھا کہ تین اس کے حصے ہیں تین منزلیں اس کشتی کی. ایک میں کہ سات منزلیں کشتی اندازہ نہیں اس وقت کی کشتی جو ہے تو انہیں سامنے کیسی کشتی بنائے گی جس کی سات منزلیں. تین منزلوں میں ذکر ہے کہ ایک منزل میں اوپر والی منزل میں پرندے نیچے والی میں انسان اور اس کے نیچے میں جانور حیوان. اور اگر سات منزلی کا ہے تو اس میں ذکر آتا ہے کہ ایک میں پرندے ایک میں حیوان ایک میں آدمی ایک میں غلہ اور کھانے پینے کی اشیاء پورے سال کا سامان آپ نے رکھا تھا اور ایک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا. تابوت کیوں رکھا؟ کہ جیسے نوح علیہ السلام کی برکت سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے وہ کشتی کرے. اس کے ساتھ علامہ جابی فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام والسلام کی برکت سے وہ کشتی جو ہے کنارے لگی. کیونکہ آدم علیہ السلام نے تو اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی اس لفظش کو معاف کرانے کے لیے حضور کا واسطہ پیش کیا. نوح علیہ السلام نے کشتی کو ترانے کے لیے حضور علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا. علامہ جامع فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علی نور کہ زو شد نور ہا پیدا زمین از حب و ساکن ملک در عشقی و شہدا. اگر نام محمد را نہ یافتے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نور زر کا نجائدہ. اگر حضور کا واسطہ آدم علیہ السلام نہ دیتے ان کی توبہ قبول نہ ہوتی. اگر نوح علیہ السلام حضور کے نور کا واسطہ نہ دیتے اور وہ نور اس کشتی میں موجود نہ ہوتا تو وہ کشتی کبھی کنارے پر نہ لگتی. اب پانی نکلنا شروع ہوا کشتی میں سوار ہونے لگے. سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا. بس آپ کو پتا ہے کہ گدھے کو کشتی میں سوار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گدھے کو کھینچو نا وہ پیچھے چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم کشتی سے باہر نکل کر گدھے کو اس طرف کھینچو گے تو پیچھے جائے گا کشتی کو تو بہت چلا جائے گا. تو گدھے کو سوار کرنے لگے تو وہ سوار نہیں ہوتا تو پیچھے اپنے آپ کو اس لیے کہ شیطان نے اس کو دم پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ گدھے کو فرمایا کہ تم اندر آ جا اور اس کو بھی ساتھ لے. جب شیطان کشتی میں سوار ہوا تو آپ نے فرمایا پر تو کیوں یہاں آیا؟ تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا دل چاہ کہ میں بھی یہاں آ جاؤں. تو فرمایا اس کو کمرے کی شروع کرنا کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا یہ توبہ قبول نہیں ہوتی کرنے کو کیوں نہیں آ رہا. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توبہ تیری قبول ہو؟ توبہ تیری قبول ہو جائے گی تو تیار ہو. اس نے کہا میں تیار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم یہ توبہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا ہماری رحمت کے دراز واپس کر جس بات پر جھگڑا ہوا ہے اس کو پورا کر دیں ہم معاف کر دیں. آدم تو آپ یہاں نہیں ہے زمین پر اس کا تابوت کشتی میں ہے. اس تابوت کو سجدہ کر دیں ہم اس کے گناہ معاف کروا دیں. نوح علیہ السلام بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے دیکھ دیکھ توبہ قبول ہو. معمولی شرط آدم کو توبہ سجدہ نہیں کیا ان کی قبر کو ان کے تابوت کو سجدہ کر دیتے توبہ قبول ہو جائے. کہتا ہے جس نے سجدہ کو نہیں کیا وہ مرے ہوئے کو کیسے سجدہ کرے؟ یہ اتنا بدبخت نہیں ہے. تو دس رجب کو، دس رجب زمین نے اپنے سوراخ کو بھی پانی کی اور آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا. اتنی بارش آئی اور اتنا آسمانوں سے پانی اترا، اتنا زمین سے پانی نکلا کہ پہاڑوں کی، وہ پہاڑ کتنے بلند ہوتے ہیں، پوری روئے زمین پر، صرف عراق میں نہیں پوری روئے زمین پر، پتہ لگے کہ کتنی زمین ہے تک پوری روئے زمین پر پہاڑوں سے 30-40 گز اونچا پانی ہوتا ہے. اور کشتی ہے کہ 10 رجب کو وہ تیرنا شروع ہوئی اور 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی، 6 مہینے پورے بارش ہوئی، اور وہ 80 افراد اور وہ جانور سارے اور پرندے سارے اس کشتی کے اندر ہیں. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی کے اندر ہے، اور وہ کشتی 6 مہینے کے بعد جب بارش تھمتی ہے، پانی ابھی زمین پر موجود ہے تھوڑا سا پانی، جب پانی رکا زمین نے اپنا پانی شروع نکلنا شروع کیا، تو کشتی جو ہے یہ یوتی پہاڑ پر، جسے قرآن سے بتاتا ہے وسط اللہ یوتی پہاڑ جو گانبل ترکی اور عراق کے بارڈر کے پر وہ پہاڑ موجود ہے، جہاں آج بھی جو ہے لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے کہ وہاں جو ہے کشتی آج بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام کی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کیونکہ پہاڑ پر وہ کشتی تھی، اور نوح علیہ السلام اس کے بعد زمین پر تشریف لے آئے، سارے کافر مر چکے، کوئی کافر زندہ نہیں تھا. اور پھر ان 80 آدمی نے جہاں پڑاؤ ڈالا، اس شہر کا نام سمانون ہے 80، اور یہ موصل شہر جو ہے اس کے قریب وہ جگہ بنتی ہے جہاں سے سیدنا نوح علیہ السلام اترتے ہیں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کی اولاد سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے یا آدم اصغر کہا جاتا ہے، کہ یہ دوسرے آدم ہیں جن سے ایک دفعہ پوری نسل انسانی ختم ہو گئی، چند آدمی رہ گئے، ان چند آدمیوں سے پھر نسل انسانی شروع ہوئی. پہلے رسول اور آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ کے محبوب پیارے نبی، ان کا نام عبد الغفار ہے نوح علیہ السلام کا نام، یا ان کا نام یشکر بھی ہے، ان کا نام شاکر بھی آیا ہے، ان کا نام سقط بھی آیا ہے، ان کا نام ساکت بھی آیا ہے، کئی نام ان کے ہیں. نوح ان کا نام نہیں، نوح ان کا لقب ہے، نوح ہے نوحہ، اور نوحہ رونے کو کہتے ہیں. آپ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کا نام عبد الغفار جو ہے یہ لوگوں میں اب مشہور نہیں ہے جتنا مشہور نوح علیہ السلام ہے، یعنی رونے والے نبی حضرت نوح، نوح کرنے والے نوح علیہ السلام. تو سیدنا نوح علیہ السلام چوتھے نبی، ان سے پہلے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام جسے گزرا، شیس علیہ السلام کو بھی تھوڑا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر 16 پارے میں آئے گا، لیکن مختصر یہ کہ 4 نبی وہ ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمینوں پر ہیں. آسمانوں پر جو نبی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور زمین پر جو 2 نبی زندہ ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں. لیکن قرب قیامت اب نبیوں کو، جیسے دوسرے لوگوں کو موت آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت خضر علیہ السلام کو بھی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، لیکن ادریس علیہ السلام وہ ہیں جن کو ایک دفعہ موت آ چکی ہے، موت آنے کے بعد وہ زندہ ہو چکے ہیں، دوزخ کی سیر کر لی ہے، ان صراط سے گزر چکے ہیں، جنت میں جا چکے ہیں. آپ ان کو قرب قیامت موت نہیں آئے گی، زندہ ہوں گے، لیکن زندگی کے باوجود ان کو مردوں میں داخل کر دیا جائے گا تاکہ اللہ کا یہ فرمان سچا ہو، کل من علیہا فان، وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز بنا ہے صرف ذات باری تعالیٰ موجود ہے۔ تو یہ تھا مختصر ذکر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ بہت ساری باتیں ان کی جو ہے مزید ہے، لیکن انشاءاللہ مزید پھر کبھی جب ذکر آئے گا تو پھر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ جب ان کا وصال ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی 1500 سال تمہاری عمر گزری ہے، تو آپ نے کوئی محل کوئی مقام نہیں بنایا، کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی رہائش گاہ نہیں بنائی، کوئی ڈیرا نہیں بنایا، کوئی ملاقات کے لیے کوٹھی وغیرہ نہیں بنائی، رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکل۔ 1500 سال کی عمر گزارنے والا شخص دنیاوی زندگی کو اتنا سمجھ رہا ہے کہ اتنا ہی ٹائم مجھے لگ مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایک حویلی کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ مجھے اگر 1500 جیسے تو کہتا ہے، اگر یہ مجھے زندگی کچھ محسوس ہوتی تو شاید میں کچھ بنا دیتا۔ مجھے تو 1500 سال تو کہتا ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل چکا۔ ہماری عمریں 50, 60, 40 اس سے بدلنے کی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائر، ہمارے پروگرام اور ہمارا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو کچھ اکٹھا ہو سکتا وہ کر لیں، کھانا یا پہننا یا استعمال کرنا تو بدل نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کسی چکر میں جان دے دیں تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ کتنے مقدس نبی تھے وہ، وصال ہوا فرشتوں نے غصہ، فرشتوں نے غصہ دیا، فرشتوں نے نماز پڑھی، جب دیا ہمار یا مسجد کوفہ یا قرب میں جہاں بھی آپ کو وہاں دفن کیا گیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے۔ 6 مہینے کشتی پانی پر رہی، 150 دن، اور آخر میں آپ جو ہے آدم سینک کہلائے اور اس دنیا سے چھوڑ۔ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ نبی السلام، ان شاء اللہ العزیز اگلے درس میں سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جو اس کا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ ایک ہی پیغام ہے، ایک اللہ کی مدد کرو، اسی کو اپنا خالق مالک اور رازق سمجھو، اسی پر ایمان رکھو۔ اگر مسلمان کا ایمان رب تعالیٰ پر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو، مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتی، نہ اس کو کچھ بگاڑ سکتی۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہر طرف سے ہمیں ڈر نظر آئے گا، خطرہ نظر آئے گا، ہماری زندگی جو ہے وہ جس ایسی ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، اسی کے لیے زندگی ہے، اسی کے لیے موت ہے، تو پھر انسان کے وجود سے ہر قسم کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دین اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان پر کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، وما للظالمين من انصار۔ صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك